الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنخابة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله صلوات وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات سورة توبہ اور اس کی آیت کا نشان 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون پروردگار کہتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے جان اور مال سے جہاد کیا یہی لوگ خدا کے نزدیک عظیم درجہ رکھتے ہیں اور در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں کون کامیاب ہے خدا کی نگاہ میں جان اور مال سے جو جہاد کرے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول کی خدمت میں چند مجاہدین آئے کسی محاذ پہ بھیجا تھا خیر و خوبی سے واپس آ گئے رسول کہتے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو جو چھوٹا جہاد کر کے واپس آئے ہیں اور ابھی ان کے ذمہ بڑا جہاد باقی ہے رن سے آئے ہیں میدان سے لیکن رسول کہہ رہے چھوٹا جہاد کر کے آئے یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے مجاہدین ہیں لڑ کر آ رہے ہیں تلوار سے رسول کہتے ہیں اصل جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے اپنی خواہشات سے لڑ جانا اور یہ جہاد اکبر ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جہاد اکبر کے موضوع پر یہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی دیکھیں انسان تین چیزوں کا مرکب ہے جسم جان نفس اور روح ان تینوں چیزوں سے انسان مل کے بنا ہے ان تینوں پر انشاءاللہ تفصیلی بحثیں آنے والی مجلسوں میں آئیں گی لیکن آج صرف تمہید جہاد کیا ہے اور نفس کیا ہے جہاد نفس کیونکہ اسی موضوع پر ہمیں مستقل گفتگو کرنی ہے ابتدا کرتے ہیں جہاد سے جہاد لفظ جن کو زیر کرنا لغت میں اگر دیکھیں ڈکشنری میں تو جہاد کے معنی ہے صحیح کرنا کوشش کرنا تحمل برداشت مشقت اٹھانا لیکن اصطلاحاً یہ ٹرم کہیں اور یوز ہوتا ہے جیسے ایک اور مثال دوں آپ اگر لغت میں دیکھیں تو لغت میں صلات کے معنی دعا کے ہیں لیکن صلات استعمال لفظ نماز کے لیے ہوتا ہے ایک مخصوص دعا ایک مخصوص طریقے سے نماز ایک دعا ہے لیکن ایک مخصوص دعا ایک مخصوص طریقے سے اصطلاحاً صلات نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاد کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے لغوی معنی یہ ہے کہ مشقت کی جائے کوشش کی جائے صحیح کی جائے اصطلاحاً اس لفظ کا مطلب ہے اپنی جان اور اپنا مال دے دینا خرچ کر دینا قربان کر دینا اصطلاحاً جہاد کے یہ معنی اور اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے تو جہاد کے بہت سارے معنی سامنے آتے ہیں سورہ عنکبوت میں خدا کہتا ہے کہ جو ہمارے لیے کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں تلوار سے کوشش نہیں جو ہمارے لیے کوئی بھی مشقت اٹھاتے ہیں ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں یہاں جہاد لغوی معنی میں آیا ہے جو ڈکشنری کا مطلب تھا اس کا آپ اگر ایک اور جگہ قرآن میں دیکھیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین حبیب جہاد کرو کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں رسول نے صرف تلوار کافروں کے خلاف اٹھائی ہے منافقوں سے جہاد نہیں ہوا تو پھر منافقوں سے جہاد کا مطلب اس آیت کا ترجمہ ملتا ہے منافقین کو سمجھاؤ جہاد کا ایک اور مطلب سامنے آیا دین کی خاطر سمجھانا بھی جہاد ہے اصل ہے مقصود خدا کا تحفظ، جس مقصد کے لیے اس نے قوانین بھیجے، شرائط بھیجے، ان کا تحفظ. اب چاہے یہ تلوار سے ہو، سنان سے ہو، قلم سے ہو، زبان سے ہو، حجت سے ہو، برہان سے ہو، جس بھی طریقے سے ہو، خدا کے مقصد کی خاطر کوئی بھی عمل ہو رہا ہے وہ جہاد ہے. ہر وقت جہاد تلوار نہیں ہے، تلوار تو آخری منزل ہے، ہر وقت تلوار کی اجازت بھی نہیں ہے. دین کی جو سب سے بڑی فتح تھی، جسے فتح مبین کہا جاتا ہے، اس میں تلوار چلی ہی نہیں. کیا ہے فتح مبین؟ انشاءاللہ اس پر بھی آنے والی مجلسوں میں گفتگو کریں گے. آج صرف تمہید. جہاد کا مطلب کوشش کرنا، صحیح کرنا، برداشت کرنا، یہ ایک معنی ہے جہاد کا. دوسرا معنی، اپنے سارے امکانات، اپنی ساری طاقتیں دے دینا دین کے لیے. یہ جو طلباء دین کا علوم حاصل کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے دین کے لیے، یہ جہاد ہے. علماء جو ممبروں سے دین کی حقانیت بیان کر رہے ہیں، اس کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیں، یہ اسی طرح مجاہد ہے جو جنگ کے میدان میں دین کی خاطر لڑتے رہے. کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی بھی کوشش دین کے لیے جہاد ہے، جہاں مشقت اٹھائی گئی ہو. حالانکہ ہم آسانیاں چاہتے ہیں، دین کہتا ہے مشقتوں کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں. دو معنی جہاد کے، ایک مشقت برداشت کرنا، دوسرا امکانات خرچ کرنا، طاقتیں خرچ کرنا. آپ کے پاس مال ہے، مال خرچ کر دیا، اولاد ہے، اولاد کو دین کی راہ میں لگا دیا. چلے کچھ نہیں ہے، زندگی ہے، زندگی دین کی خاطر وقف ہو جائے، زندگی بھر کے لیے مجاہد بن جائیں گے. اور مجاہد کا کیا درجہ ہے یہ بھی انشاءاللہ آئے گا. وہ جو قرآن میں کہتا رہا کہ شہید زندہ ہے ہمارے پاس، تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر چکے ہیں، انہیں ہم رسک دے رہے ہیں. حالانکہ مردے کو کیا رسک چاہیے، لیکن اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. دو معنی جہاد کے سامنے آئے، ایک طاقت خرچ کرنا، امکانات خرچ کرنا، اور دوسرا خدا کی راہ میں کوشش کرنا. اگر صرف تلوار اٹھانا جہاد ہوتا تو عورتوں پر جہاد ساکت ہوتا، لیکن خدا نے نفس کا جہاد عورتوں پر ساکت نہیں کیا ہے، مال کا جہاد ساکت نہیں کیا ہے، اولاد کی قربانی ساکت نہیں کی ہے، قلم کا، زبان کا جہاد ساکت نہیں کیا ہے. کیا مطلب ہے نفس کے جہاد کی؟ اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. ایک زاہد کے دل میں خیال آیا کہ بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑے روزے رکھ لیے، جہاد کا ثواب اب تک نہیں ملا، حج بھی کر کے آیا ہوں، جہاد کا ثواب کیسے ملا؟ مرتضی مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا، رسول اکرم کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو عملاً اپنی زندگی میں مجاہد نہ ہو، یا کم از کم مجاہد بننے کی خواہش نہ رکھتا ہو، اس کی روح میں ایک دو روح پائی جاتی ہے. جب اصل وقت آئے گا جہاد کا تو وہ میدان سے فرار ہو جائے گا. اب اس کی مثال دوں کہ یہ رسول کے قول کی مثال، مرزا مطہری لکھتا ہے، زاہد تھا، بڑی عبادتیں کر چکا تھا، دل میں خیال آیا کہ جہاد نہیں کیا. اس دور کے جو مجاہدین تھے اکثر جو جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آئندہ جب جنگ کا اعلان ہو تو مجھے بھی بلا لینا، جہاد کے ثواب سے محروم ہوں، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دیا، حج کر لیا، جہاد نہیں کیا. مجاہدین نے کہا ٹھیک ہے، بلا لیں گے. کچھ دنوں کے بعد جنگ کا اعلان ہوا، زاہد کو اطلاع دی گئی اور سب کے سب وطن سے نکل گئے جنگ کرنے کے لیے. خیمے لگے ہوئے تھے میدان سے تھوڑا سا دور، سارے وہیں بیٹھے تھے. اچانک دشمن نے نکارا بجایا، جنگ کا اعلان ہوا، مجاہدین فوراً اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور چل دیا. زاہد صاحب جنگ کا لباس زیب تن کر رہے ہیں، کمر پہ تلوار لٹکائی اور گھوڑے کو آمادہ کرنے میں 2 گھنٹے نکل گئے. جب خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا مجاہدین واپس آ رہے ہیں. کیا ہوا، ہم تو ابھی آ رہے تھے، تم لوگ واپس آ گئے؟ کہا ہاں، نکارا بج گیا تھا، ہم فوراً گئے اور کافروں کو ختم کر کے آئے ہیں. کہا ہم پھر محروم رہ گئے جہاد کے ثواب سے، اب کیا کروں؟ کہا دیکھو، اب بھی گنجائش ہے، خیموں میں ہم کچھ کافروں کو اسیر کر کے لائے ہیں، ان میں سے ایک کافر ابھی بھی زندہ ہے، ہاتھ بندے ہو گئے، تم جاؤ اور اسے ختم کر دو، تمہیں بھی جہاد کا ثواب مل جائے گا. خیموں میں گئے، ایک صحت مند شخص تھا، غسیلی آنکھوں سے زاہد کی طرف دیکھا. جیسے ہی زاہد نے آنکھیں ملائی، اس کافر سے وہیں بے ہوش ہو گر پڑے. مجاہدین انتظار کرنا، زاہد صاحب واپس نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی.
جاکر خیمے میں دیکھتے ہیں کیا بنا ان کا. خیمے میں گئے تو دیکھا کہ کافر اپنی رسیاں کھول چکا ہے, فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور زاہد صاحب وہاں بے ہوش پڑے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ تمنا تو تھی جہاد کی, خواہش تھی کہ جہاد کا ثواب ملے. ہماری عبادتیں, ہماری نمازیں, ہمارا ذکر اکثر اوقات روحانیت سے, معنویت سے خالی ہوتے ہیں, اور اسی لیے ان کا اثر بھی معمولی ہی رہتا ہے. مجاہدانہ عمل عبادتوں میں نظر آتا ہے. جو عبادتوں میں مشقت برداشت نہیں کر سکتا وہ جنگ کے میدان میں بھی نہیں جا سکتا. بلکہ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو ہر عبادت کے لیے جہاد نفس کی ضرورت ہے. تلوار سے جہاد کرنے کے لیے بھی جہاد نفس کی ضرورت ہے. جب تک وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نفس سے جہاد کر کے میدان میں نہیں جائے گا, تلوار کا جہاد بھی نہیں ہو سکتا. جب تک وہ ریاکاری, خود پسندی, غصہ, شرک ان سب سے مقابلہ نہ کر لے, تلوار کا جہاد نہیں ہو سکتا. تلوار کا جہاد عورتوں پر, کمزوروں پر, بوڑھوں پر, معذوروں پر ساکت ہے, لیکن نفس کا جہاد کسی پر ساکت نہیں ہے. تلوار کا جہاد ایک بار کرنا ہے, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے. نفس کا جہاد پوری زندگی, ہر لمحہ انجام دینا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نفس سے جہاد کر کے آئے ہیں. ہر عمل کے لیے جہاد نفس کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اسے جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے. خود سے لڑ جانا, دشمن سے لڑنا آسان ہے, خود سے لڑ جانا, سرکش خواہشات سے, حیوانی خصلتوں سے لڑ جانا. اور اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو پھر انسانیت کا شرف ملے گا. وہاں تو شہید بنے, ایک مرتبہ جان دی, انسانیت کا شرف بنے گا. یہ روزانہ مشقت سے, روزانہ ریاضت سے آتا ہے. پر سوال یہ ہے کہ کیا تزکیہ ممکن ہے؟ کتنا مشکل کام ہے تزکیہ. خطیب منبر اور سلونی کہا کرتے تھے, ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. امیر المومنین کہا کرتے تھے جنگلی درختوں کی طرح بن جاؤ جو تیز ہواؤں کو برداشت کرتے ہیں. بہت زیادہ ریاضت مشقت کے بعد یہ بن جاتے ہیں. امیر المومنین کہا کرتے تھے کہ جنگلی درختوں کی لکڑیاں زیادہ مضبوط اور ان کی آگ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. نفس کو ریاضت کی ضرورت ہے روح کو طاقت دینے کے لیے. لیکن اگر کسی درخت پر کڑوا پھل لگ گیا ہو, آپ لاکھ کوشش کر لیں اسے پھر میٹھا نہیں کر سکتے. ایک دفعہ اگر کڑوا پھل لگ گیا ہے, ایک بار اگر دل گناہوں سے آلودہ ہو گیا ہے, تو پھر اسے کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ کڑوے پھل کو میٹھا نہیں کر سکتے, تزکیے کا کام کیسے ہوگا؟ قرآن ہی میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے ایک نبی مبعوث کیا ہے جو آیتوں کی تلاوت کرے گا اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. اپنے نفس کا تزکیہ اتنا مشکل ہے, دوسروں کے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے. اس کا مطلب آلودگی ختم کرنا ممکن ہے, نفس کی طہارت ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟ انسان میں دو متضاد صفتیں ہیں, ایک عقل اور ایک خواہش. یہ دونوں مسلسل حالت جنگ میں ہیں. جہاں عقل خواہش کو دبا دیتی ہے وہاں انسان اعلی علیین تک پہنچ جاتا ہے, اور اگر خواہش نے دبا دیا تو پھر اسفل السافلین تک پہنچ گیا. عقل جہاں غالب آ گئی وہاں فرشتوں نے انسان کو سجدے کیے, اور جہاں خواہش غالب آ گئی وہاں خود بتوں کے سامنے گر گیا. ممکن ہے تزکیہ نفس, کیسے ملے گی؟ ریاضت کے بعد. میں اس کی مثال دوں کہ ریاضت کے بعد کیا ملتا ہے. ہم نے یہ گفتگو کی, انسان تین چیزوں کا مرکب ہے, جسم, روح اور نفس. مشقت کے بعد, ریاضت کے بعد یہ تینوں چیزیں مکمل کنٹرول میں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے کیسی مشقت چاہیے؟ ایک مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. آیت اللہ خوچانی نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آقا خاضی طباطبائی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں آیت اللہ بیجت کا خط آیا. اس خط میں ایک سوال تھا. آیت اللہ بیجت سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کی روح دو دن تک جسم سے نکل کر امام عصر کے حضور ہو تو ایسے شخص کے لیے نماز روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جسم میں دو دن تک روح نہیں ہے اور روح امام عصر کے حضور ہے، یہ ریاضت کے بعد ملتا ہے، روح پہ کنٹرول ہے، نفس پہ کنٹرول ہے، یہ آخری منزل ہے، خواہشات کو کنٹرول کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ روح امر ربی ہے، ایک لہر ہے نور کی، ایک تجلی ہے اللہ کے نور کی، اور یہ روح جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس وجود کو نفس کہتے ہیں۔ جسم، روح اور نفس، جسم مادہ ہے، مٹیریل، اس میں جان ہے ہی نہیں۔ جب اس میں روح داخل ہوئی، روح اب تک کہاں تھی؟ عالم ارواح میں۔ جب اس میں روح داخل ہوئی تو وہ وجود نفس کہلایا، سول۔ بہت بہت ریسرچ ہوئی ہے اس پر کہ یہ سول کیا ہے، سائیکی، اسپرٹ کسے کہتے ہیں، ہزاروں دماغ لگائے لوگوں نے۔ اور جب وہ روح باہر نکل جاتی ہے خدا کے اذن سے، کسی نے، یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے سوال کیا تھا، نیند میں روح کہاں چلی جاتی ہے، روح نہیں ہے اس وقت جسم میں، کہاں چلی جاتی ہے؟ امیر المومنین جواب دیتے ہیں، خدا اس روح کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے، لٹکی ہوئی ہے، جب تک انسان اٹھنے کا ارادہ نہ کرے یا ہلے جلے نہیں، اس وقت تک روح جسم سے باہر ہے، خدا کے اذن سے واپس آتی ہے اور جسم سے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اگر خدا اذن نہ دے تو موت واقع ہو جائے۔ یہ نیند میں روح کہاں جاتی ہے، جو امیر المومنین نے سمجھایا۔ اب اگر ان تین چیزوں کا مرکب ہے، دنیا تو اسی میں غرق رہی، ہم نے علوم الوید سے فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ مسلمان شاید مریخ تک پہنچ چکے ہوتے۔ بہت سارے فلسفی گزرے، بہت سارے گزرے جنہوں نے بڑی ریسرچ کی روح پر، نفس پر۔ ان میں سے ایک فلسفی یورپ کا، رینی ڈیکارٹ اس کا نام ہے، ڈی ای ایس سی آر ٹی، رینی ڈیکارٹ یورپ کا فلسفی تھا، اس نے اپنی پوری زندگی سول کے پیچھے لگا دی، ریسرچ کرتا رہا کہ آخر یہ انسان ہے کس چیز کا نام۔ 1650 میں اس کی وفات ہوئی، مر گیا وہ، لیکن اس کا نظریہ آج تک باقی ہے۔ ساری زندگی کا نچوڑ جو اس نے دیا، اس کی تھیوری بہت سارے صفحات پر مشتمل ہے، میں اس کا نچوڑ بتلا رہی ہوں۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آپ جو لفظ میں استعمال کرتے ہیں وہ نفس ہے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں یہ بات پہنچا سکوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں جانتی ہوں، کون جانتا ہے؟ جسم جانتا ہے؟ نہیں، جسم تو مادہ ہے، ہاتھ کی انگلیاں جانتی ہیں، سر جانتا ہے، دماغ جانتا ہے؟ نہیں، نفس جانتا ہے، یہ میں نفس ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، ہو سکتا ہے کانوں میں غلط سنا ہو، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ہاں میرے کانوں میں غلط سنا۔ ہم کہتے ہیں زبان کا ذائقہ مجھے محسوس نہیں ہوا، ذائقہ اس کا سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی میٹھی چیز ہو آپ نے مجھے دی، وہ مجھے کڑوی محسوس ہوئی۔ آنکھ تو دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، لیکن یہ پیچھے میں کون ہے؟ یہ میں نفس ہے۔ اس کا مطلب آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ سب ذرائع ہیں احساسات کے، نفس کے لیے۔ اگر نفس ہے تو سب کچھ ہے، نفس نہیں تو پھر آپ نہیں۔ کل نفسن ذائقت الموت، جسم کو موت نہیں ہے، نفس کو موت ہے۔ اور نفس کون ہے؟ یہ میں ہے۔ اگر ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، ہاتھ کی نرم پٹی کروانے کی فکر کس کو ہوتی ہے؟ ہاتھ کو نہیں، مجھے فکر ہوتی ہے، یہ جو میں ہے یہ نفس ہے۔ اچھا، آپ پوائنٹ کر کے بتلا سکتے ہیں کہ نفس کہاں ہے؟ دماغ میں، دل میں، سر میں، ہاتھ میں، پیر میں؟ نہیں معلوم کہاں ہے۔ اگر پیروں کے تلوے پر بھی چوٹ لگی ہے تو نفس کو خبر ہوگی، ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے تو نفس کو خبر ہوگی۔ اس کا مطلب نفس کی رسائی جسم کے ہر حصے تک ہے، نفس کا رشتہ جسم کے ہر حصے تک ہے۔ اور جب روح جسم سے باہر نکلتی ہے تب نفس کو موت آتی ہے۔ معصوم کا حال ملتا ہے کہ جب روح جسم سے باہر نکالی جاتی ہے جیسے ایک قیدی پنجرے سے آزاد ہوتا ہے، دروازہ کھلا، روح کی رسائی تو بہت زیادہ ہے، روح عالم ارواح تک جاتی ہے، ہم نے اسے جسموں میں قید کر کے رکھا ہے، اب وہ جو روح باہر نکلی دو دن کے لیے اس جسم سے، جسم تھا موجود تھا اس دنیا میں، روح کہیں اور تھی، روح کی رسائی بہت بلند ہے، جب وہ جسم سے باہر نکلتا ہے تو گویا پنجرے سے آزاد ہو گیا ہو، یہ نفس ہے. اچھا پھر رینی ڈیکارٹ نے جو تھیوری دی کہ کچھ ہو نہ ہو اگر نفس ہے تو انسان ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کے پاس بھی نفس ہے، جن کے کان نہیں ہیں ان کے پاس بھی نفس ہے، آنکھوں نے دیکھا لیکن آنکھوں کو نفس دکھا رہا ہے، نفس کی خواہش ہے کہ وہ دیکھے تب آنکھیں دیکھتی ہے. یعنی اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو میں ہے وہ نفس ہے. پھر اس نے کہا کہ اس دنیا میں ہر کام کوئی نہ کوئی ارادے سے ہوتا ہے، اب اگر نفس ہے اس دنیا میں تو اس نفس کا ارادہ کیا ہوگا کسی نے اور اس نفس کو کسی نے خلق کیا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ یہاں سے خالق تک پہنچا، اس نے کہا میں ارادہ کرتا ہوں پانی پیوں تو میں اٹھوں گا اور پانی پیوں گا، ارادہ کیا اور پانی پی لیا، سونے کا ارادہ کیا سو گیا، اٹھنے کا ارادہ کیا اٹھ گیا، ارادے کے بعد کام ہوتا ہے. اگر نفس اس دنیا میں آیا اس کا مطلب کسی نہ کسی کا ارادہ تھا، اور جس کا ارادہ تھا وہی نفس کا خالق ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے گاڈ مل گیا، اس نے یہ اپنی تھیوری کا نتیجہ دیا کہ خود کو جب میں نے پہچانا مجھے خالق مل گیا. اس کی وفات ہوئی 1650 میں، امیر المومنین کی ولادت 632 632 عیسوی میں، ہزار سال پہلے میرا مولا کہہ کر گیا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک ہزار سال پہلے مولا متقیان بتلا کر گئے تھے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے پوری زندگی لگا دی. ہم اگر اہل بیت کے عموم سے فائدہ حاصل کریں تو میں نے کہا مسلمان تاریخ تک پہنچ جائے گا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. اور پھر وہ یہ بھی بتلا کر گیا کہ نفس جسم کے ہر حصے میں ہے، ہر حصے کے ساتھ رشتہ ہے. خواب کون دیکھتا ہے؟ آپ کی آنکھیں تو بند ہیں، ہم صبح اٹھتے گئے تو میں نے خواب دیکھا، آنکھیں تو بند تھی، خواب نفس دیکھ رہا تھا، آپ سو گئے تھے، نفس خواب دیکھ رہا تھا. کیا وہ نفس؟ جسم اور روح جب ملتے ہیں تو نفس بنتا ہے، روح جسم سے باہر نکلی نفس کو موت آ گئی. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا ان تین چیزوں سے پروردگار نے انسان کو بنایا، جسم، روح اور نفس. اگر جسم ہے تو فطرت آئے گی، اگر روح ہے تو عقل ہوگی، اور اگر نفس ہے تو خواہشات ہوں گی. یہ تین چیزیں جب خدا نے دی تو اس کے ساتھ ایک ایک صفت بھی دی، جسم کو فطرت دیا، روح کو عقل دی، نفس کو خواہشات دی. اب رینی ڈیکارٹ تو یہ کہہ کر گیا کہ دنیا میں کچھ ہو نہ ہو اگر نفس ہے تو انسان ہے، یعنی جسم کے اعضا ہو نہ ہو نفس کو اعضا کی ضرورت ہی نہیں ہے، جسم کے اعضا ہو نہ ہو نفس ہے. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے سارا تخوا اور سارا فجور کی صلاحیت نفس کو دے دی ہے. سورہ والشمس فلہمہا فجورہا وتقواہا ونفسی اما سواہا، قسم ہے اس نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا. پھر کہتا ہے ہم نے اسے تخوا اور فجور دونوں کی صلاحیتیں دے دی. نفس جانتا ہے تخوا کیا ہے، نفس جانتا ہے فجور کیا ہے. وہ ہلاک ہوا جو فجور کے راستے پر چلے، وہ کامیاب ہوا جس نے تخوا اپنا لیا. عام سے الفاظ ہے، روزانہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تخوا اور فجور، لیکن بیسک فرق بتلا دوں دونوں میں کیا ہے. ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا آپ ثواب کے شوق میں کرتے ہیں یا عذاب کے خوف سے کرتے ہیں، دو ہی وجوہات ہیں. نماز پڑھی اسی لیے پڑھی، یا تو نماز کا شوق ثواب کا شوق تھا یا عذاب کا خوف تھا. جہاں خوف اور شوق دونوں مل جائیں اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور جہاں شوق اور خوف دونوں نہ ہو اسے فجور کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، تقویٰ اور فجور کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی شوق بھی ہے ثواب کا، خوف بھی ہے عذاب کا. جب یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو وہ تقویٰ ہے, جہاں دونوں نہ ہو وہ فجور ہے. اب نفس کو خدا نے تقویٰ کا راستہ بھی بتلایا, فجور کا راستہ بھی بتلایا. کیا ہے نفس؟ خواہشات کا پیکر ہے. جسم کیا ہے؟ فطرت ہے. روح عقل ہے. نفس خواہش ہے. ایک اور فلسفی تاریخ میں, اب اسلام اتنا بہترین دین ہے کہ اس نے تینوں پر گفتگو کی ہے, ہزاروں سینکڑوں صفحات ملیں گے آپ کو جسم پر, روح پر, نفس پر. لیکن ایک اور فلسفی کا فلسفہ پیش کروں. جب اس نے دیکھا کہ خواہشات اس حد تک تباہی پھیلا رہی ہیں دنیا میں, تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو خواہش ہی ختم کر دے. کون ہے یہ؟ انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے, گوتم بدھ. بدھزم کا مذہب جس نے شروع کیا تھا. پہلے آپ اس کا فلسفہ سنیں, پھر بتلاتی ہوں اسلام کیا کہہ رہا ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خواہش کی وجہ سے ہیں. تو انسان خواہش ہی ختم کر دے, تمنا ہی نہیں ہو دل میں, سکون مل جائے گا. بڑی اچھی بات ہے اگر اس پر عمل ہو سکے. لیکن ساری خواہشات کو ختم کر رہے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ سکون حاصل کرنا بھی تو خواہش ہے نا. ساری خواہشات کو ایک خواہش کے لیے ختم کرنا, اس کا مطلب خواہش تو ختم نہیں ہوئی. پھر کیا کرے خواہشات کا؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ خواہشات ختم ہو جائیں؟ نہیں, فطرت میں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھوک نہ لگے, فطرت میں ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے خواہشات کے لیے؟ اسلام کہتا ہے کہ خواہشات پوری کرو, اپنی خواہشات پوری کرو, پیٹ کی خواہش بھی پوری کرو, آنکھ کی بھی پوری کرو, زبان کی بھی پوری کرو, پیروں کی بھی پوری کرو. خواہشات کو اسلام نے صحیح راستے پر لگا دیا. خواہش فطری ہے. گوتم بدھ نے کہا کسی سے محبت ہی نہ کرو, دنیا سے الجھنیں ختم ہو جائیں گی. اسلام کہتا ہے نہیں, محبت کرو, محبت کرو, محبت فطری جذبہ ہے. لیکن صرف ان سے محبت کرنا جن سے ہم نے کہا ہے. محبت ہے تو نفرت بھی ہوگی, نفرت بھی ایک فطری جذبہ ہے, ہو نہیں سکتا ختم ہو. خدا کہتا ہے ہم بتلائیں گے کس سے محبت کرنا ہے, کس سے نفرت کرنا ہے. یہ خواہش ختم نہیں ہو سکتی. وہ بدھزم کا جو رہنما تھا وہ یہ کہہ کر گیا کہ خواہش ہی ختم کر دو, اونچا نہ ختم, لیکن خواہش ختم نہیں ہو سکتی. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ خواہش کو صحیح راستے پر لگا دو. محبت ان سے کرو ہم جو بتلا رہے ہیں, نفرت ان سے کرنا جن کا ہم نے بتلایا. غصہ فطری خواہش ہے, ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک پر غصہ کرتے پھرو. خدا کہتا ہے صرف ان پر غصہ ہونا جس پر میں غضب نہ ہوں. اب پروردگار ہم تو کم عقل بندے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا کس سے محبت کرنی ہے, کس سے نفرت کرنی ہے, کس سے راضی ہونا ہے, کس سے ناراض ہونا ہے؟ کیسے پتا چلے کون سی خواہش صحیح ہے, کون سی خواہش غلط ہے؟ تو ایک منزل آئی تھی جب خدا فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں, جو ان کا دوست وہ میرا دوست, ان کا دشمن میرا دشمن. ہر ایک سے غصہ نہیں ہونا, جن سے یہ غضبناک ہیں ان پر تم غضبناک ہونا, جن سے یہ راضی ان سے میں راضی, جو ان کا دوست ہو میرا دوست, ان کا دشمن میرا دشمن. بدلا دیا خدا نے کس سے راضی رہنا ہے, کس سے ناراض, کس پر غضبناک ہونا ہے. برائیوں کو دیکھ کر غضبناک ہو جاؤ, کیونکہ خدا کو برائیاں نہیں پسند. غیر المغضوب علیہم, جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جن پر خدا غضبناک, ان پر تم ناراض ہو جاؤ. تم سے خدا راضی, اے نفس مطمئنہ اللہ تجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی. جن سے اللہ راضی ہو اسے تم راضی ہو جاؤ. جن سے اللہ محبت کرے تم بھی ان سے محبت کرو. محبت کا منع نہیں کیا ہے دین میں. بھائی سے محبت نہ ہو یہ ہو سکتا ہے, فطری جذبہ ہے. لیکن دین نے یہ بتلا دیا کہ کون بھائی ہے کون نہیں ہے. دین نے یہ بتلا دیا کہ اس سے محبت کرنی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بھوک نہ لگے, فطری جذبہ ہے, بھوک لگے گی, اور پھر آپ تلاش و معاش بھی کریں گے. دین کہتا ہے خواہشات پوری کرو, پیٹ کی خواہش ہے, بھوک لگی ہے, کھاؤ جو مرضی کھاؤ, لیکن روٹی کھاتے وقت بس یہ دیکھنا کہ حلال سے آئی ہے, اگر حرام سے آئی ہے تو نہ کھانا. خواہشوں کو ختم نہیں کیا دین نے, خواہش کو راستے پر لگا دیا. اور یہی وہ منزل ہے جہاں خواہش عقل خواہش پہ غالب آ جاتی ہے. اگر یہ ہو گیا تو پھر میں نے کہا اعلی علیین میں شمار ہوں گے. یہ ریاضت کے بعد, مشقت کے بعد آتا ہے. ایک اور فلسفی گزرا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ شادی تزکیہ نفس کے لیے رکاوٹ ہے. جب اس سے شادی کے لیے اصرار کیا گیا تو اس نے یہ کہا کہ سب سے بدصورت اور بدترین عورت سے شادی کروں گا تاکہ ضبط نفس میں فرق نہ آئے. دین یہ کہہ رہا ہے نہیں. کون ہے یہ؟ یہ سقراط ہے. یہ تین فلسفی مجھے آج پیش کرنے تھے, اور پھر ان کے نظریوں میں کیا کمی تھی جو اسلام نے پوری کی نفس کو مکمل کرنے کے لیے. سقراطس آپ گوگل کر کے دیں گے, سقراط کی پوری زندگی آئے گی. حضرت عیسیٰ سے پہلے یونان کا بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اچھا, یہ تین فلسفی ایک ساتھ تھے, سقراط کے بعد سقراط کا شاگرد افلاطون, افلاطون کے بعد ارسطو. 70 سال کی زندگی گزاری سقراط نے, اور پھر جام زہر پی کے دربار خلافت میں اسے بلا کر زہر کا پیالہ دیا گیا تھا. معرفت انسان پر اس نے بھی اپنی پوری زندگی گزار دی, بڑی محنتیں کی خود کو پہچاننے کے لیے, اور اس کے لیے اس نے بڑی ریاضت بھی کی. اکثر اوقات دھوپ میں بیٹھ کر کثرت سے ذکر خدا کیا کرتا تھا تاکہ نفس زیادہ سے زیادہ مجروح ہو. ایک مرتبہ اس دور کے بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا, سقراط دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ جا کر کہتے ہیں کہ آپ اس دور کے اتنے بڑے فلسفی ہیں, میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں. سقراط کہتا ہوں مجھے آپ کی کوئی خدمت نہیں چاہیے. کہ نہیں, مجھے آپ موقع دیں, میں ایک مرتبہ کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں. سقراط کہتے ہیں پہلے تو آپ یہ ریاست کا سایہ میرے اوپر سے ہٹا لیں, کہیں میرے ضبط نفس میں فرق نہ آ جائے. وہ بہت گھبراتا تھا اس بات سے کہ دنیا کی ذرا بھی خواہشات آ گئی تو ضبط نفس ختم ہو جائے گا. بادشاہ اصرار کرتا رہا, مجھے ایک موقع دیں, میں آپ کی خدمت کروں. سقراط کہتا ہے اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں, جو یہ جو مکھیاں مجھے اذیت دے رہی ہیں انہیں ہٹا دیں. بادشاہ کہتا ہے ان پر تو میرا بس نہیں ہے. سقراط کہتا ہے جب ایک مکھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ حکومت کا شوق کیوں رکھتے ہیں؟ اور کیونکہ وہ بت پرستی کا دور تھا, آہستہ آہستہ جب اس نے خود کو پہچانا وہ توحید تک پہنچ گیا, خالق کو پہچانا, توحید پرست تھا. دربار خلافت میں بلایا گیا, اس نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی, اور کفار کہہ کر 11 زمین فروش قاضیوں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا. زہر کا پیالہ جب اس کے سامنے لے کر آئے تو اس نے کوئی خوش آمد نہیں کی, بڑی ضرورت مندی سے اس نے زہر کا پیالہ نوش کر لیا. ایک کمی تھی اس کے نظریے میں, وہ یہ کہا کرتا تھا کہ دنیا سے دور رہ کر ضبط نفس کی جائے, شادی اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. دین یہ نہیں کہتا, دین کہتا ہے اصل ضبط نفس کا مقابلہ اس وقت ہوگا جب معاشرے اور خاندان کے بیچ رہ کر نفس کو کنٹرول کیا جائے. وہ کہتا تھا شادی ہی نہ کی جائے, اور اللہ کے حبیب 11 ازواج کے درمیان رہ کر دوسروں کے نفسوں کا تزکیہ کر رہے تھے, اپنا نفس نہیں ہوں, دوسروں کے نفسوں کا تزکیہ کر رہے تھے. بڑا مشکل معاملہ ہے ضبط نفس کا, تزکیہ نفس کا. آگے بہت ساری منزلیں طے کرنی ہیں, لیکن خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب کو بھیجا آیات کی تلاوت کرنے کے لیے, نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے, تاکہ وہ تمہیں پاک کر سکے. روح امر ربی ہے, ایک نور کی تجلی ہے, اللہ کے نور کی ایک جھلک ہے. نفس کیا ہے؟ جو روح اور جسم سے مل کر بنا ہے. سارے احساسات روح میں ہیں, یہ جسم جو ہے وہ صرف ذریعہ ہے. سارے احساسات روح میں ہیں. وہ ایک دفعہ کا جہاد ہے جو تلوار سے ادا کرنا ہے, یہ زندگی بھر کا جہاد ہے. وہ جہاد اصغر, یہ جہاد اکبر. لیکن اس جہاد کے لیے بھی خدا خود سے لڑ جانا ہے، کیونکہ ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے. جہاد ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی. نمازوں میں ریاکاری ممکن ہے، ہو سکتا ہے دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھی جائے. بشر بن منصور تنہا ایک مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت نماز طولانی شروع کر دی، پہلو میں ایک شخص آ کر بیٹھا، جیسے نماز ختم کی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ شخص بھی بشر کو دیکھ رہا تھا. بشر نے فوراً کہا کہ میری اس لمبی نماز کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، شیطان اس سے بھی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی جائے، لوگ کہیں کتنا بڑا متقی ہے. روزہ میں ریاکاری ممکن ہے، حج میں ریاکاری ممکن ہے، ہر سال حج کو جائے لوگ کہیں کتنا بڑا حاجی ہے. لیکن جہاد ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جہاد میں جان کی بازی لگی ہوتی ہے اور کوئی اپنی جان کی بازی لگا کر میدان میں نہیں جاتا. اسی لیے تو مفسرین نے لکھا کہ مسجدوں کو ہر دور میں نمازیں مانگتے رہے، لیکن میدان جہاد کو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی قرار نہیں ملا. سبحان اللہ، اللہ. اور اسی لیے جب بھی گھمسان کا رن پڑا، رسول نے آواز دی، علی تم جاؤ، خیبر میں تم جاؤ، خندق میں تم جاؤ، بدر میں تم جاؤ. یا رسول اللہ، یہ جو اصحاب آپ کے قریب بیٹھے ہیں انہیں کیوں نہیں بھیجتے، آپ کے چاہنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے؟ جب بھی موقع آیا، عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کرنا تھا، خیبر کا علم دینا تھا، جب بھی گھمسان کا رن پڑا رسول کہتے ہیں علی تم جاؤ. عجب نہیں رسول جواب دے کہ میرے ساتھی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ چلے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کل ان کی اولاد کہے گی کہ اگر ہمارے باپ دادا نہ ہوتے تو نہ محمد بچتا نہ محمد کا دین بچتا، کسی غیر کا احسان نہیں لوں گا دین کے لیے. یا دو ہی موسم ہے اس کا مطلب اسلام کے، یا ابو طالب کا بیٹا یا خود ابو طالب، جنہوں نے دین کی بڑی مدد کی، جو محسن بنے اسلام کے لیے، اسے بھیجوں گا جسے مانگا ہے مدد کے لیے. بس ایک آخری حکایت سنتے چلے، یہ جو نفسوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، خدا خریدتا ہے کن نفسوں کو، کن شرطوں پر خریدتا ہے، اور کل کی گفتگو میں انشاءاللہ نفس کی قسمیں، کتنے قسم کے نفس ہیں اور آخری درجہ کون سا ہے نفس کا. لیکن رسول کہتے ہیں اسے بھیجوں گا جسے مانگا ہے مدد کے لیے. ہجرت کے شب رسول نے دعا مانگی تھی، پروردگار اپنی طرف سے ایک طاقت اور مدد کرنے والا دے دے. مدد کرنے والا ملا، پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اور مشرق اتنا گھبرایا ہوا تھا اس جنگ میں کہ جب چاروں طرف نگاہ کی تو ہر طرف صرف علی نظر آ رہے تھے. اتنا گھبرا گیا تھا مشرق کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آج محمد اس میدان میں کتنے علی لے کر آئے ہیں، مجھے بتائیں اتنے سارے علی کہاں سے آئے. اللہ یہ سارے فرشتے تھے جو امیر المومنین کی صورت میں آئے تھے. اچھا میدان میں اتنے سارے مجاہد تھے، صرف ایک ہی چہرہ سب نے لیا، حیرت کی بات ہے. کتنے سارے مجاہدین تھے، کسی کی بھی شکل میں آ جاتے، رسول کی شکل میں آ جاتے، سارے کے سارے ایک ہی شکل میں. اصل ہوا یوں تھا کہ جب ہجرت کی شب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان بچا لی، خدا نے فرشتے سے کہا کہ تم نے دیکھا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ قربان گاہ پر جا کر لیٹ گیا. کیا تم میں سے کوئی تیار ہے اپنے دوسرے فرشتے اپنے دوسرے بھائی کے لیے قربانی دے؟ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری عبادت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس وقت خدا نے کہا کاش تم علی جیسے ہوتے. اب یہ بات فرشتوں کو یاد تھی اور طے کر لیا کہ اگلی بار جب بھی موقع ملے سیرت میں نہ صحیح صورت میں علی ہی کے جیسے ہو کر جائیں گے. سارے کے سارے امیر المومنین کی شکل میں آئے. مشرق اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ آگے دیکھا علی پیچھے دیکھا علی بایاں دیکھا علی بایاں دیکھا علی. یہ پہلے جنگ بدر دعا مانگی تھی رسول نے اپنی طرف سے وجالی میں لبن کا سبدان نصیرا اپنی طرف سے طاقتور مدد کرنے والا دے دے. خدا نے مدد کرنے والا بھیج دیا. اب یہاں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرشتے آئے تھے مدد کے لیے عہد میں بھی فرشتہ آیا تھا لیکن لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. وہاں تو صرف تلوار دینے کے لیے آیا تھا. بس آخری جملے امیر المومنین کی تلوار ٹوٹ گئی ہے عہد کا میدان ہے. رسول کے خیمے کے سامنے جنگ کر رہے ہیں. جنگ کے درمیان تلوار ٹوٹ گئی. دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تھوڑی ہی دیر پہلے اقاصا جو صحابی رسول ہیں وہ آئے تھے. اقاصا کی بھی تلوار ٹوٹ گئی تھی. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول کا جہاں خیمہ تھا اس کے سامنے ایک درخت خرما تھا. اس میں سے ایک شاخ توڑی رسول نے اور اقاصا کو دی. اقاصا حیران ہے لکڑی کا ٹکڑا ہے لیکن جیسے ہی وہ شاخ اقاصا کے ہاتھ میں آئی وہ تلوار بن گئی. اب اقاصا میدان میں آئے لڑ رہے رسول نے دوسری تلوار دے دی. تھوڑی دیر بعد امیر المومنین ہے یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی. اب رسول خاموش ہے. یا رسول اللہ اقاصا کو شاخ دے دی تھی علی کو بھی دے دے. رسول خاموش ہے. میں کہوں یا رسول اللہ جنگ کا میدان ہے مجاہد تلوار کا انتظار کر رہا ہے آپ خاموش ہیں سر چکائے بیٹھے ہیں گویا کسی کا انتظار کر رہا ہوں. اتنے میں آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. فرشتہ آیا فرشتہ نے تلوار رسول کو دی رسول نے علی کو دی. یا رسول اللہ آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اگر بھائی رسول جواب دے سپاہی اس نے دیا ہے تو تلوار بھی وہی دے گا. یہ جو سرخی آتی ہے چہروں پر ان ناموں سے یہ محبت کی دلیل ہے. اور یہی ریاضت اور ضبط نفس میں مدد کرے گی. ہم کمزور شخصیتوں کے مالک ہیں. ہم اپنے نفس کا مقابلہ بھی خود نہیں کر سکتے. اس فرش کے واسطے سے خدا ہی سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہم اپنی زندگیوں میں مجاہد بن سکیں. روزانہ کی زندگی میں ہم دین کے کام کے لیے چنے جائیں. حجت خدا جب نصرت کے لیے آواز دے رہی ہوں تو ہم مجاہد بن کے جائیں. اللہ دیکھیں موت تو آنی ہے. موت حق ہے. کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں عزت کی موت ملے. مرنا عزت بن جائے. اور جو دین کی خاطر مرے اسی لیے وہ آج تک زندہ ہے. یہ جو رونقیں ہیں یہ کربلا والوں کی حیات کی دلیل ہے. کل کربلا والے دیار و مددگار تھے. آج اتنے مددگار ہیں کربلا والوں کے جتنے شاید ہی کسی اور حاکم کے بادشاہ کے یا صاحب اختیار کے ہوں. کل کربلا والوں کو ایک قطرہ پانی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کربلا والے یوں زندہ رہے کہ آج ان کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں. یہ حیات کی دلیل ہے. جبرائیل آئے ہیں رسول کے پاس. آپ پہلی محرم میں مجلس کر رہے ہیں. سب سے پہلی مجلس اس دن ہوئی جب حسین کی ولادت ہوئی تھی، رسول کی گود میں جبرائیل، رسول کی گود میں حسین ہیں اور جبرائیل آئے ہیں. یا رسول اللہ، آپ جس بچے کو بوسہ دے رہے ہیں اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. ماں نے سنا، رسول رونے لگے، بابا آپ میرے بچے کی ولادت سے خوش نہ ہوئے؟ کہنا بیٹا، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، کہہ کر دیں کہ اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. وہ جملہ جو آپ نے ہزاروں دفعہ منبروں سے سنا ہے، شہزادی نے فوراً جو سوال کیا رسول سے، یا رسول اللہ، بابا اس وقت میرے بچے پر رائے گا کون؟ شہزادی، آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ زینب ہوگی، کوسام ہوگی، سجاد ہوگا، سکیم ہوگی، لیکن سارے شہزادی جانتی تھی میں رانی نہیں دیا جائے گا، بابا میرے بچے پر رائے گا کون؟ کرنا کا جان نکلا، بخری سے ایک سواری چلی ہوگی، کل سیدھا سہار گئی تھی، چلتا میں پھر سے بچ گیا، گئی ایک بچے کو لگا اور بیٹھ گئے، مجھے نہیں معلوم کس کے پہلے سے کیوں میں بیٹھی ہے. اور جب میرے بچے نے سوال کیا، پپی میں لگتے کہ بیٹی چاہنے والے تیرے بابا پہ، بیٹی کا دل میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، دل میں لیکن جب سے سو رہا ہوں کسی کے مسئلے سے اس کو کتنے شروع ہو گیا پیاس کا مہینہ, بس آخری جملے, پیاس کا مہینہ شروع ہو گیا. کربلا میں شہیدوں نے بڑی پیاس دیکھی, بڑی مصیبتیں اٹھائی, اور جو جتنی دیر زندہ رہا وہ زیادہ پیاسا رہا. حسین کی پیاس عصر عاشور ختم ہو گئی تھی. آپ کہیں گے کچھ دن تھے پیاس کے, مہینہ نہیں تھا پیاس کا, کچھ دن تھے, 7 سے 5 بند ہوئے عاشور تک, لیکن جو جتنی دیر زندہ رہا وہ زیادہ پیاسا رہا. مجھے بتائے سب سے آخر میں کون گیا تھا؟ رباب کا چمن سب سے حسین کی بات اصل عاشور ختم ہو گئی, اکبر کی ختم ہو گئی, اب بات کی اسلام احمد کی مجھے نہیں معلوم. کب تک بات آ جائے بس آخری جملے, خدا اس فیصلے کو قبول کرے. سواریاں لے گئے, بیبیاں سوار رہی ہیں. جب بھی کوئی بیبی خیمے سے باہر آتی ہے اس کا وارث اسے برتن سوار کرا تھا. عمر فرما باہر آئے, خاصم آگے آئے, عمر لے باہر آئے, علی اکبر باہر آئے. علی اکبر نے بڑھ کے ماں کو سوار کرایا. اتنے میں ایک بیبی خیمے سے باہر نکلی, جیسے ہی وہ بیوی باہر آئی حسین کو اسے پر سے تھوڑا ہو گیا. ابا زینب کو سوار کر رہا ہو. قاسم نے نالے تانے, علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا, عباس نے بہت اٹھایا, حسین نے سہارا دیا. لیکن وہ اٹھارہ تھا جبکہ سہارا تھا. لعنت اللہ علی قوم ظالم. دعا سے پہلے ایک اندھاتی ہوئی آنکھوں سے ایک گزارش کرنی ہے. جیسے ہی محرم کی آمد قریب آتی ہے, سوشل میڈیا پر لوگوں کے درمیان عورتوں کے کالے کپڑوں کو لے کر بڑا چرچا شروع ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے پاس 10 مہینے ہیں سنورنے کے لیے, اچھے پہناوے کے لیے. ان دنوں میں کسی کا گھر اجڑا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لباس کے ذریعے سیرت کی خود تذلیل کر رہے ہوں. کیونکہ سیرت جب کسی دکان پر جا کر کہتا ہے کہ بلیک میں نیا کیا آیا ہے, تو یہ آزاداری کا مذاق بنانا ہے. شہزادی کی نگاہیں صرف ہمارے آنسوؤں پر نہیں, سر سے پا سر تا پا ہم شہزادی کے سامنے ہیں. پروردگار ان دنوں میں اتنی توفیق عطا کر اس فرش کے صدقے میں کہ ہم ایسی عزا کر سکیں جس سے شہزادی راضی ہو جائیں, ہم ایسی عزا انجام دے جو عزاداری کے حق کو ادا کر سکے. پروردگار ناسوں کے واسطے میں اتنی توفیق عطا کر کہ امام عصر کی پہلی آواز پر سب سے پہلے مجاہد ہم ہوں. پروردگار جو مومنین یہاں دلوں میں حاجتیں لیے بیٹھے ہیں, رزق کے لیے پریشان ہیں, بیماریوں میں گرفتار ہیں, اولاد کے لیے پریشان ہیں, آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی, مومنین کی حاجتیں پوری فرما. جلد از جلد ہمارے ہادی, ہمارے وقت کے نام وارث زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما.